الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين صدق الله العظيم. یہ مضمون چل رہا ہے دعا سے متعلق. دعا بندے کی اس کیفیت کو کہا جاتا ہے جس میں وہ اپنے پروردگار سے عاجزی انکساری تواضع اور گڑگڑاہٹ کے ساتھ اپنی درخواست رب کے سامنے رکھ کر اپنے ضروریات اور اپنے مطالبات اس سے حاصل کرے. اور یہ دعا عبادت کا اس کو مغز کہا گیا ہے اور بعین ہی عبادت کا بھی اس کے اوپر اطلاق ہوا ہے. قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے انسان کی تخلیق کا جو مقصد بیان فرمایا ہے کہ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون, کہ جنات ہوں یا انسان, ان کو جو ہم نے پیدا کیا ہے تو اس لیے کہ وہ ہماری عبادت کریں. عبادت کا مطلب ہے بندگی, کہ انسان اللہ کا بندہ بن کے اس کی مرضی کے مطابق اپنی زندگی بسر کر کے دکھائے. ہر چیز کا اپنا ایک مقصد ہوا کرتا ہے کہ اس مقصد کے اندر اگر وہ چیز پائے کمال کو پہنچے تو وہ حد کمال تک پہنچ جاتی ہے, اور اگر وہ اپنے مقصد سے ہٹ کر دوسری چیزوں میں کمال حاصل کرے تو وہ کمال کمال نہیں کہلاتا. تو انسان کو جو اللہ پاک نے جس مقصد کے لیے دنیا میں بھیجا تو وہ ہے عبدیت, بندگی, کہ انسان اپنے آپ کو اللہ کا بندہ جان کر اللہ کے احکامات کو مان کر اس کے احکامات کو اس انداز سے انجام دے کہ اللہ تعالیٰ کا بندہ ہونے کا ثبوت پیش کرے, تو یہ کہلاتی ہے بندگی. اور چونکہ دعا کے اندر یہ چیز کامل اور مکمل پائی جاتی ہے کہ ایک انسان اپنے رب کے سامنے نہایت عاجزی اور انکساری کے ساتھ تذلل اور تضرع کے ساتھ ہاتھ پھیلا کر بھکاری بن جاتا ہے, اور اس وقت وہ اپنی تمام کی تمام مطلوبہ چیزیں اللہ سے مانگتا ہے, تو یہ دنیاوی اعتبار سے دیکھا جائے تو اعلیٰ درجے کا بھکاری بن جاتا ہے کہ ہاتھ پھیلا دیے. لیکن چونکہ اپنے مالک کے سامنے ہاتھ پھیلائے ہیں, اپنے خالق کے سامنے ہاتھ پھیلائے ہیں, اپنے رب کے سامنے ہاتھ پھیلائے ہیں, تو یہ ہاتھ بڑی قدر کی نگاہوں سے دیکھے جاتے ہیں. تو اسی لیے اس دعا کو عبادت کا نام دیا گیا ہے کہ الدعاء هو العبادة. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ چونکہ اس میں بندگی کا اعلیٰ درجے میں اظہار ہوتا ہے کہ بندہ ہاتھ پھیلا کر رب سے مانگ رہا ہے, تو یہ دعا جہاں ایک طرف اپنی مطلوبہ اشیاء کو رب ذوالجلال سے حاصل کرنے کا ذریعہ ہے, تو دوسری طرف یہ بذات خود عبادت کا درجہ رکھتی ہے کہ بندہ عبدیت کا اظہار کر رہا ہے, رب کے سامنے ہاتھ پھیلا رہا ہے. اور دوسری حدیث میں فرمایا گیا کہ الدعاء مخ العبادة, کہ دعا عبادت کا مغز ہے, لب لباب ہے, خلاصہ اور نچوڑ ہے. اسی لیے بڑے بڑے انبیاء اکرام علیہ السلام وہ اللہ کے سامنے رات رات بھر دعائیں مانگا کرتے تھے, اور وہی دعائیں ان کے لیے بھی اور ان کی امت کے لیے بھی کارآمد ثابت ہوا کرتی تھی. حضرت موسیٰ کلیم اللہ کا پورا قصہ اللہ پاک نے قرآن کریم میں ذکر فرمایا ہے کہ جب ان سے ایک شخص قتل ہوا, اور قتل بالارادہ نہیں بلا ارادہ ہوا, کہ دو لڑ رہے تھے, ایک آپ کی قبیلے کا تھا دوسرا فرعون کے قبیلے کا تھا, دونوں میں جب لڑائی ہوئی تو جو بنی اسرائیلی تھا اس نے آپ سے فریاد کی, مدد طلب کی, تو آپ آگے بڑھے اور آپ نے جو فرعون کی نسل کا تھا قبطی اس کے ایک مکہ مارا, تو وہ مکہ ایسا زوردار ثابت ہوا کہ وہ آنن فانن وہ شخص گر کے مر گیا. اس کے بعد جب یہ اطلاع فرعون تک پہنچی تو فرعون نے کہا کہ حضرت موسیٰ کے بارے میں گرفتاری کے حکم جاری کیے، اور ظاہری سبب اس راز کے فاش ہونے کا یہ بنا کہ ایک دن یہ قتل کی واردات ہوئی، اگلے دن دوبارہ وہی بنی اسرائیلی دوسرے شخص سے کھڑا ہوا لڑ رہا تھا، اور پھر اس نے حضرت موسیٰ سے فریاد کی تو آپ آگے بڑھے، فرمایا کہ تو ہی شری ہے، کل بھی لڑ رہا تھا آج بھی لڑ رہا ہے. جب آپ آگے بڑھے بیچ بچاؤ کرانے کے لیے تو وہ سمجھا کہ آج یہ مکہ مجھے پڑے گا، تو اس پر اس نے ایک دم سے بے ساختہ کہا کہ کل تو آپ نے اس کو مارا تھا آج مجھے ماریں گے. تو اس طریقے سے وہ لڑنے والا قبطی لڑائی جھگڑا چھوڑ کے فوراً فرعون کے پاس گیا اور اس کو آگاہ کر دیا کہ کل جو قتل ہوا تھا اس کے قاتل موسیٰ علیہ السلام. تو فرعون نے حضرت موسیٰ کے لیے گرفتاری کے احکامات جاری کیے. قرآن کریم میں اللہ پاک نے اس واقعے کو تفصیل کے ساتھ ذکر فرمایا، پھر فرمایا کہ وجاء رجل من اقصى المدینۃ یسعى، ایک آدمی شہر کے بالائی علاقے سے دوڑتا ہوا آیا اور وہ دوڑ کے پہنچا اور کہا کہ بادشاہ نے آپ کے لیے قتل کے وارنٹ جاری کر دی ہے. ان الملأ یأتمرون بک لیقتلوک، بادشاہ نے یعنی فرعون نے آپ کے لیے قتل کے احکامات جاری کر دیے، فخرج منہا، آپ یہاں سے نکل جائیے، اپنی جان بچائیے ورنہ آپ کو قتل کر دیا جائے گا. چنانچہ آپ وہاں سے نقل مکانی کیا، آپ نے وہاں سے چلے اور پھر سفر طے کرتے ہوئے مدین پہنچے. وہاں جب پہنچے تو دیکھا کہ ایک گھاٹ کے اوپر لوگ اپنے اپنے جانوروں کو چرا رہے ہیں، اور اس میں دو خواتین ہیں کہ اپنے مویشیوں کو ایک طرف لیے کھڑی ہوئی ہیں انتظار میں. آپ نے پوچھا کہ ماں خطبکما، تمہیں کیا وجہ ہے کہ تم اپنے جانوروں کو نہیں چراتی؟ تو کہا کہ ہم انتظار کرتی ہیں جب تک کہ یہ قوم کے لوگ پانی سے فارغ نہ ہو جائیں، اس وقت تک ہم آگے نہیں بڑھتی، اس لیے کہ ہمارے والد بوڑھے ہیں، وہ تو بکریاں چرا نہیں سکتے، مال مویشی کو پانی پلا نہیں سکتے، تو ہم لوگ آتے ہیں لیکن انتظار کرتے ہیں، جب لوگ چھٹ جاتے ہیں پھر ہم پانی پلاتے ہیں. تو حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے ان کے ساتھ ہمدردی کی، فرمایا کہ اللہ تمہارے جانوروں کو میں سیراب کروں، جانوروں کو پانی پلایا، اور پانی پلانے کے بعد درخت کے سائے میں آ گئے اور رب ذوالجلال سے دعا کی. وہ دعا اللہ پاک نے ذکر کی ہے قرآن کریم میں، بڑی مختصر سی دعا، ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر. ظاہر ہے کہ نقل مکانی کر رہے ہیں اپنے علاقے کو چھوڑ کر دوسرے علاقے کی طرف، اجنبی علاقے میں، مدین کا علاقہ ہے، کوئی جان پہچان نہیں، کوئی شناسائی نہیں، تو وہاں درخت کے سائے میں آ کر بیٹھے تھکے ماندے بھوکے پیاسے، کہا کہ اے میرے پروردگار، لما انزلت الی من خیر، جو بھی خیر اور بہتری اور بھلائی آپ میرے لیے نازل کریں، فقیر، میں اس کا بہترین محتاج ہوں، ضرورت مند ہوں، میں آپ کی طرف سے نازل کردہ خیر کا فقیر ہوں. یہ دعا جو کی اللہ پاک نے ہاتھ کے ہاتھ اس کا ثمرہ آپ کو دکھایا. کیونکہ ظاہر پیغمبر ہیں، وقت کے پیغمبر مختصر سے دعا کر کے درخت کے سائے میں آرام کرنے کے لیے بیٹھے کہ کچھ دیر گزری، اللہ پاک نے قرآن کریم میں اس منظر کو کھینچا کہ انہی دونوں خواتین میں سے ایک خاتون، یہ دونوں نوجوان لڑکیاں تھیں جو حضرت شعیب علیہ السلام کی صاحبزادیاں تھیں. فجاءت احداهما تمشی علی استحیاء، اللہ پاک فرماتے ہیں، اللہ پاک ان کی حیا کی گواہی دے رہے ہیں کہ ان میں سے ایک آئی شرم و حیا کا پیکر بنی ہوئی، حیا کے مارے بالکل وہ اپنے آپ کو سمیٹتی جا رہی تھی، اور آ کر کہا کہ ہمارے والد آپ کو بلا رہے ہیں تاکہ آپ نے جو ہمارے جانوروں کو پانی پلایا ہے اس کی اجرت آپ کو دے دیں. آپ کو لے کر اپنے گھر کی طرف چلی. روایات میں آتا ہے کہ شرم و حیا کی وجہ سے وہ سمٹ سمٹ کر دیوار کے ساتھ چپٹ چپٹ کر چل رہی تھی کہ کہیں بے حجابی نہ ہو جائے. چنانچہ حضرت موسیٰ پیچھے پیچھے اور وہ آگے آگے اپنے گھر تک لے پہنچی. وہاں پر پہنچنے کے بعد حضرت موسیٰ نے پورا قصہ حضرت شعیب کے سامنے رکھا، جو ایک ضعیف العمر ہستی ہو چکے تھے. آپ نے کہا کہ بے فکر ہو جائیے، آپ پرامن علاقے میں آ چکے ہیں. عرض کرنے کا مقصد یہ کہ دعا جو اللہ تعالی سے مانگی درخت کے سائے میں بیٹھ کر، اللہ پاک نے ہاتھ کے ہاتھ اس کا ثمرہ کیسے دکھایا کہ آپ کو گھر بھی عطا فرما دیا، ٹھکانہ مل گیا. حضرت شعیب نے فرمایا کہ آپ بے فکر ہو جائیں، بے خوف ہو جائیں، آپ دشمن کے نرجے سے نکل چکے ہیں. اور پھر بیٹیوں میں سے ایک بیٹی نے کہا کہ ابا جان، یہ اچھا کڑیل جوان ہے، اس کو مزدور رکھ لیں تاکہ ہمیں بکریاں چرانی نہ پڑیں، اس مزدور کے ذریعے سے آپ بکریوں کو چروا لیا کریں. تو آپ نے فرمایا کہ میں چاہتا ہوں کہ تمہاری ان دونوں بیٹیوں میں سے کسی ایک بیٹی کے ساتھ شادی کر دوں. آپ نے فرمایا کہ مجھے منظور ہے، لیکن فرمایا کہ اس بدلے میں کہ آپ کو 8 سال یا 10 سال تک ہماری خدمت کرنی پڑے گی اور یہ مویشی چرانے پڑیں گے. فرمایا کہ ٹھیک ہے، راضی ہوں انشاءاللہ، آپ مجھے نیک پائیں گے، وعدہ نبھانے والا پائیں گے. پورا یہ معاہدہ طے ہوا. ساری چیزیں اللہ پاک نے قرآن کریم میں بھی تفصیل بیان فرمائی ہیں. معاہدے کے بعد وہاں رہے سہے، مدت مکمل ہوئی، اور اس کے بعد جب واپسی کا ارادہ کیا کہ اب میں واپس جانا چاہتا ہوں، تو اللہ پاک نے آپ کو اس دوران گھر بھی دیا، گھر والی بھی دی، آل اولاد بھی دی، پھر چلتے وقت آپ کے لیے مال مویشی کا پورا انتظام کیا، پورے اپنے ریوڑ لے کر واپس لوٹے، اور پھر واپسی میں اللہ پاک نے آپ کو تجلی کروائی. کوہ طور پر جب پہنچے تو اللہ پاک نے پھر وہاں وہ عنوان قائم کیا کہ جس کو وہ آگ سمجھ کے آگے بڑھے تھے، لیکن اللہ پاک نے فرمایا کہ انی ان اللہ، یہ آگ نہیں ہے، یہ میں ہوں، اللہ ہوں. پھر اللہ پاک نے ہم کلامی کا شرف بخشا اور معجزات عطا فرمائے. تو غرض یہ ہے کہ دعا یہ عبادت بھی ہے، اور عبادت کا مغز ہے لب لباب ہے. تو جب بندہ دل سے اللہ پاک سے مانگتا ہے تو اللہ پاک کی طرف سے بندے کی فریاد سنی جاتی ہے اور مدد کی جاتی ہے. اس لحاظ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ آپ نے فرمایا کہ الدعاء هو العبادة، دعا عبادت ہے. اور پھر آپ نے استدلال کے طور پر اللہ پاک کا یہ فرمان نقل فرمایا کہ وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين، کہ آپ کے پروردگار کا فرمان ہے کہ مجھ سے مانگو، مجھ سے دعا کرو، میں قبول کروں گا اور تم کو دوں گا. بے شک جو لوگ میری عبادت سے متکبرانہ انداز میں روگردانی کرتے ہیں، ان کو ذلیل و خوار ہو کر جہنم میں جانا ہوگا. جو لوگ اللہ سے مانگنے میں شرماتے ہیں، یا اللہ سے مانگنے کو اپنے لیے عار سمجھتے ہیں، یا اپنے لیے وہ گویا کہ کوئی گری ہوئی حرکت سمجھتے ہیں، تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ پاک نے فرمایا کہ جو میری عبادت سے، جو مجھ سے تعلق جوڑنے سے متکبرانہ انداز میں اعراض کرے گا، سید خلون جہنم داخرین، ذلیل و خوار ہو کے جہنم میں جائے گا وہ. چونکہ ظاہر ہے کہ جب وہ اللہ سے نہیں مانگ رہا، اپنے آپ کو بے نیاز بندہ بنا کر ظاہر کر رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ بھی ایسے بندوں سے بے نیاز ہو جاتے ہیں، اپنی رحمت کا سایہ اس سے اٹھا لیتے ہیں. اس لیے فرمایا کہ اللہ پاک کے رسول نے فرمایا کہ دعا عبادت ہے، اور پھر اس کے بعد فرمایا کہ اللہ پاک خود فرماتے ہیں کہ مجھ سے مانگو، میں تمہاری اس مانگنے کے اوپر تمہاری دعا قبول کروں گا اور تم کو عطا کرتا رہوں گا. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ لیس شیئن اکرم علی اللہ من الدعاء، کہ اللہ کے ہاں کوئی چیز اور کوئی عمل دعا سے زیادہ عزیز نہیں ہے، زیادہ جاندار اور وزندار نہیں ہے. کہ جب بندہ پرخلوص انداز سے اللہ سے مانگتا ہے تو اللہ پاک خوش ہوتے ہیں کہ میرے بندے نے مجھے اپنا رب جانا اور میرے سامنے دست سوال دراز کیا، بھکاری بن کے میرے سامنے آیا اور مجھ سے بھیک مانگ رہا ہے، تو رب ذوالجلال اس کے جھولی اور دامن کو لبالب کر دیتے ہیں، مالا مال فرما دیتے ہیں. حدیث شریف میں آتا ہے کہ جس شخص کو دعا کی توفیق ملی، اس کے لیے رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں. مطلب یہ ہے کہ جب بندے کو اپنے رب سے مانگنے کی عادت پڑ گئی، مخلوق کو چھوڑ کر رب سے اس کا تعلق جڑ گیا، لوگوں کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتا، لوگوں کو دینے والے کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے، ہمیشہ اسی سے سوال کرتا ہے، تو فرمایا کہ اس کے اوپر اللہ پاک کی رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں کہ جب کبھی کوئی مسئلہ پیش آتا ہے، وہ بارگاہ رب ذوالجلال کی طرف متوجہ ہو کر اپنی فریاد اس کے سامنے رکھتا ہے، تو اللہ پاک کی رحمت اس کی طرف متوجہ ہوتی ہے، اس کو نماز جاتا ہے. اور جبکہ دوسری طرف وہ افراد کہ جو اپنے آپ کو اللہ کی رحمت سے مستغنی سمجھتے ہیں، ان کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم يسأل اللہ يغضب عليه، کہ جو اللہ پاک سے نہیں مانگا کرتے، اللہ پاک ان پر غضبناک ہوتے ہیں، ان سے ناراض ہوتے ہیں، کہ یہ بندے اتنے مستغنی ہو چکے ہیں کہ کبھی میری طرف التفات نہیں کرتے، کبھی مجھ سے رجوع نہیں کرتے، کبھی میرے سامنے دست سوال دراز نہیں کرتے. اس لحاظ سے اللہ پاک اپنے سے مانگنے والے بندوں سے خوش ہوا کرتے ہیں، اور نہ مانگنے والے بندوں سے ناراض ہوا کرتے ہیں. تو ہمیشہ اللہ تعالیٰ ہی کے سامنے سوال رکھنا چاہیے، اسی سے فریاد کرنی چاہیے، اور اس سے رابطہ اتنا قوی ہونا چاہیے کہ ہر لمحے ہر آن جو ضرورت ہو، جو پریشانی ہو، دل ہی دل میں اس کے سامنے التجا کی جائے، تو اللہ پاک ہاتھ کے ہاتھ بندے کی دعا سنا کرتے ہیں. حضرت موسیٰ کلیم اللہ کے زمانے میں قحط پڑ گیا تھا، اور اس قحط سالی کی وجہ سے لوگ پریشان تھے، بلبلاتے تھے، جانور بھی پیاس کی وجہ سے موت کا شکار ہو رہے تھے، تو حضرت موسیٰ نے مشورہ دیا کہ ساری کی ساری قوم نکل کر اللہ کی بارگاہ میں فریاد کرتے ہیں، گناہوں پر التجا کرتے ہیں، اللہ پاک سے معافی چاہتے ہیں، استسقاء کے لیے نکلے۔ وہاں جا کر خوب آہوزاری کی جا رہی ہے، دعائیں کر رہے ہیں، فریادیں کر رہے ہیں، لیکن بارش آنے کا نام نہیں۔ وقت کافی گزر گیا تو اللہ پاک سے حضرت موسیٰ نے عرض کیا کہ یا رب، کیا ماجرا ہے کہ آپ کی بارگاہ میں ساری قوم حاضر ہے لیکن آپ کی طرف سے رحمت جوش میں نہیں آتی؟ اللہ پاک کی طرف سے جواب آیا کہ موسیٰ، تمہارے اس مجمع کے اندر ایک ایسا بدبخت اور گنہگار بندہ موجود ہے جس کی وجہ سے ساری قوم پیاس کی شکار ہے، اس سے ناراضگی کی وجہ سے ہم ساری قوم سے اپنی رحمت کو روکے ہوئے ہیں۔ تو حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے مجمع عام کے اندر اعلان کیا کہ لوگوں، ہم میں کوئی اللہ کا بہت ہی بڑا نافرمان اور بہت ہی بدبخت انسان موجود ہے کہ جس ایک فرد کی وجہ سے ساری قوم بارش سے محروم ہے، اللہ کی رحمت سے محروم ہے۔ ہر شخص اپنے اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھے، جو شخص بھی اپنے آپ کو گناہگار جانتا ہو اور وہ اس بات کا مزاج سمجھتا ہو کہ وہی اللہ پاک کی طرف سے اللہ کے اس پیغام کی مراد ہو، تو وہ چپ چاپ ہمارے مجمع سے نکل کر باہر ہو جائے، تاکہ ایک کی وجہ سے پورا مجمع اللہ کی رحمت سے محروم نہ ہو۔ اس وقت اس بندے کے اوپر جو کیفیت طاری ہوئی، جو اللہ کا گناہگار بندہ تھا، اس نے اللہ پاک سے اسی لمحے فریاد شروع کی، التجا شروع کی، دلی دل میں اللہ تعالی سے دعا شروع کی کہ اے اللہ، تو جانتا ہے کہ میں ہی تیرا وہ گناہگار بندہ ہوں جس کی نحوست سے تیری رحمت رکی ہوئی ہے، اور تو جانتا ہے کہ اتنے بھرے مجمع کے اندر اگر میں نکل کر جاؤں گا تو اس پورے مجمع کے سامنے رسوا ہو جاؤں گا۔ اللہ سے اپنے انداز میں، اپنے الفاظ میں فریاد کی اور دعا مانگی اور معافی چاہی کہ اے اللہ، تو مجھے معاف کرنے پر قادر ہے، لہذا تو مجھے رسوا کیے بغیر معاف فرما دے۔ آہو زاری جاری تھی، تھوڑا ہی ٹائم گزرا تھا کہ دیکھتے دیکھتے بادل آسمان پر نمودار ہوئے اور بارش برسنے کے آثار شروع ہوئے، اور دیکھتے ہی دیکھتے اللہ کی رحمت جوش میں آئے، بارش برسنے لگی۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ حیران ہوا کہ یا اللہ، آپ نے تو فرمایا تھا کہ مجمع میں ایک گناہگار بندہ موجود ہے، جب تک کہ وہ مجمع سے نہ نکلے گا اس وقت تک آپ کی رحمت نہیں برسے گی، یہاں تو کوئی نکلا نہیں لیکن رحمت جوش میں آ گئی، معاملہ کیا ہے؟ اللہ پاک کی طرف سے وہی آئی، جواب ملا، فرمایا کہ اے موسیٰ، اس بندے نے ہم سے اپنا معاملہ صاف کر لیا، ہم سے معافی مانگ لی، وہ بندہ ہم سے رجوع کر گیا اور ہم سے اپنے گناہوں پر ندامت کے ساتھ اس نے معافی چاہی، ہم نے اس کو معاف کر دیا، اب اسی بندے کی برکت سے ہم سارے مجمع پر اپنی رحمت نازل کر رہے ہیں۔ اب جو بات آگے آئی، حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے فرمایا کہ اے اللہ، مجھے بھی اپنے اس بندے کی زیارت کروا دیجئے کہ جس کی برکت سے، جس کی بدولت سارے مجمع کو سیراب کیا جا رہا ہے۔ تو اللہ پاک نے کتنا پیارا جواب عطا فرمایا، فرمایا کہ اے موسیٰ، جس وقت وہ گناہگار تھا، گناہوں کے بوجھ میں لدا ہوا تھا، اس وقت ہم نے اس بندے کو رسوا نہیں کیا، نشاندہی نہیں کی، اس کا نام پتہ نہیں بتایا، اب جبکہ وہ توبہ و استغفار کر چکا، معافی مانگ چکا، پاکیزہ ہو چکا، اب میں اس کی نشاندہی کر کے اس کو رسوا کروں؟ ایسا نہیں ہوتا۔ تو غرض یہ ہے کہ بندہ جب دل سے اللہ پاک سے معافی مانگتا ہے، اللہ پاک سے ہم کلامی کرتا ہے، دعا مانگتا ہے، تو دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں مگر طاقت پرواز رکھتی ہے۔ تو دل کی گہرائی سے جب دعا مانگی جاتی ہے تو وہ بڑے گہرے اثرات رکھتی ہے۔ تو جب بندہ دل کی گہرائی سے اللہ پاک سے رجوع کرے، مانگے، تو اللہ تعالیٰ بہت زیادہ سننے والے ہیں۔ بخاری شریف اور مسلم شریف دونوں کے اندر یہ تفصیلی حدیث موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تین افراد تھے جو سفر پر جا رہے تھے، راستے میں بارش ہوئی تو پناہ لینے کے لیے وہ ایک پہاڑ کی غار میں چلے گئے، اور بارش کے جب پانی بہاؤ کے ساتھ نیچے آ رہا تھا تو اس پہاڑ کے بالائی حصے سے ایک بہت بڑی پتھر کی چٹان سلپ ہوتی ہوئی آئی اور غار کے دہانے کو آ کر اس نے ڈھانک لیا، اور یہ تینوں افراد غار کے اندر بند ہو گئے۔ یہ حدیث حضرات محدثین کی اصطلاح میں حدیث الغار کہلاتی ہے، غار والی حدیث، جو بخاری شریف میں بھی موجود ہے، مسلم شریف میں بھی موجود ہے۔ اب جب تینوں حضرات اندر بند ہو گئے اور پتھر اتنا بھاری بھرکم کے تین افراد کے ہلانے سے ٹس سے مس نہ ہو، اور غار بالکل پیک کہ اگر اندر ہی رہیں تو بھوک پیاس سے اور دم گھٹ کے مر جائیں، اس وقت ان تینوں افراد نے آپس میں مشورہ کیا اور مشورے میں یہ بات طے پائی کہ ہر شخص اپنی اپنی زندگی کا سب سے زیادہ قیمتی عمل اللہ کی بارگاہ میں پیش کرے اور اس کا واسطہ اللہ تعالیٰ کو دے کر گڑ گڑا کر اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ اے اللہ اس مصیبت سے ہمیں نجات دے اور اس پتھر کو کھسکا کر ہمارے لیے نکلنے کا راستہ بنا دے. اب چونکہ یہ حضرات غار کے اندر بند ہیں, بالکل موت کے منہ میں آ چکے ہیں کہ ظاہر ہے کہ باہر کوئی فریاد سننے والا نہیں, جنگل بیابان ہے, کوئی اور بچانے والا نہیں, تینوں افراد میں اتنی ان تینوں افراد کی قوت اور طاقت سے وہ پتھر کھسکنے والا نہیں. تو اب جو بات ہو رہی ہے وہ صرف زبانی جمع خرچ نہیں ہے, دل کی گہرائیوں سے بالکل فکر مندی ہے کہ جان کس طرح بچائی جائے. ابھی جو حج کا موقع تھا تو بھائی وغیرہ جب حج کے لیے جا رہے تھے تو دوران پرواز, پیائیے کی پرواز تھی, درمیان کے اندر جو ہوا کے اندر وہ جو خلا آ جاتا ہے وہ آیا کافی گہرا اور کافی بڑا کہ جہاز پورا ڈاماڈول ہو کے ایسی تیزی کے ساتھ نیچے آنے لگا کہ کھانے وانے سارے گر پڑے. اس وقت جو کیفیت تھی یہ وہ کیفیت ہے جس کو قرآن کریم میں اللہ پاک نے پانی کے جہاز اور پانی کی کشتی کے لیے بیان کیا کہ اذا غشیہم موج کالظلل دعوا اللہ مخلصین له الدین. جب کشتی کے سفر پہ یہ مشرکین اور دوسرے معبودوں کو ماننے والے سوار ہوتے ہیں اور جب اونچی اونچی موجیں اور لہریں ان کی کشتی کو ڈبونے کے قریب ہو جاتی ہیں سمندر میں اور دریا میں, جب بھنور آتا ہے اور سمندری طوفان جب آتا ہے اور یہ پانی کے جہاز یا کشتیاں یا جتنی بھی چیزیں ہیں جب وہ ڈاواں ڈول ہوتی ہیں اور موت سامنے نظر آتی ہے تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ وہ ہمیں اخلاص کے ساتھ بالکل جذبہ صادق کے ساتھ دل کی گہرائیوں کے ساتھ پکارتے ہیں کہ اے اللہ تو ہمیں بچا لے, کیونکہ اس وقت موت بالکل سامنے ہے کہ اس وقت کوئی بت بچانے والا نہیں, کوئی معبود باطل بچانے والا نہیں. تو وہی حال فضا میں بھی ہے. اللہ پاک نے قرآن کریم میں فرمایا کہ یہ جو پرندے اڑ رہے ہیں اولم یروا الی الطیر مسخرات فی جو السماء, کیا یہ آسمانوں کے اوپر اڑتے ہوئے پرندوں کو نہیں دیکھتے کہ ان کو کس نے آسمان کے اندر خلا کے اندر فضا کے اندر روک کے رکھے ہوئے ہیں. ما یمسکہن الا الرحمن, ان کو روک کے رکھنے والی ذات سوائے رحمان کے اور کوئی نہیں ہے. تو یہ ہوائی جہاز بھی مستقبل یہ موجودہ دور کی جو ایجاد ہے یہ بھی ایک پرندہ ہے کہ جو محض اللہ کے فضل و کرم سے پرواز بھرتا ہے اور اڑتا چلا جاتا ہے. اللہ کا فضل اور اس کی مدد شامل حال ہوتی ہے تو یہ سفر کرتا ہوا جاتا ہے منزل مقصود پر اتر جاتا ہے. ورنہ بے شمار حادثات ہوتے ہیں کہ جہاز سفر کے دوران کوئی بھی فنی خرابی ہوئی کہ زمین پر آ گرا یا فضا میں پھٹ گیا یا اترتے وقت عین کوئی حادثہ پیش آ جاتا ہے تو اللہ پاک کا فضل شامل حال ہوتا ہے. تو اس وقت بھائی وغیرہ بتا رہے تھے کہ جب جہاز ڈاماڈول ہوا اور تیزی کے ساتھ نیچے آنے لگا تو بے ساختہ سب کی چیخ و پکار نکل گئی اور سب کی زبانوں پر لبیک اللہم لبیک ایسے زوردار گرجدار کلیمے بلند ہوئے کہ تھوڑی دیر میں پھر جا کے جہاز دوبارہ سے سنبھلا. اس لیے کہ موت بالکل سامنے نظر آتی ہے اس وقت. تو جب دل کی گہرائی سے اللہ کی طرف رجوع کیا جائے تو اللہ تعالیٰ بہت زیادہ سننے والے ہیں. تو یہ تین حضرات بھی جب غار کے اندر بند ہو گئے تو مشورہ کیا کہ اللہ کے سامنے اپنی اپنی زندگی کا نچوڑ اور سب سے قیمتی عمل پیش کر کے اللہ سے فریاد کی جائے کہ وہ ہمیں اس مصیبت سے نجات دے دے. ان میں سے ہر ایک نے اپنے اپنے عمل کو ٹٹولا. تو پہلا شخص اس نے کہا کہ اے رب تو جانتا ہے کہ میں مال مویشی چرانے کے لیے جاتا تھا, ایک دن ایسا ہوا کہ میں اپنے مویشی چرا کر جب واپس پہنچا تو میرا معمول یہ تھا کہ میں سب سے پہلے آنے کے بعد دودھ نکالا کرتا تھا, نکالنے کے بعد اپنے والدین کی خدمت میں پیش کیا کرتا تھا اور اس کے بعد اپنے چھوٹے چھوٹے بچے تھے ان کو پلایا کرتا تھا. ایک دن میں چراگاہ کی تلاش میں اور اپنے مویشیوں کو سیر کرنے کے چکر میں آگے سے آگے چلتا چلا گیا, یہاں تک کہ جب میں شام کو لوٹا تو لوٹتے لوٹتے رات ہو چکی تھی. گھر جب پہنچا معمول کے مطابق اپنے جانوروں سے دودھ نکالا, دودھ نکالنے کے بعد پیالہ بھر کر جب میں اپنے والدین کی خدمت میں آیا تو وہ تھک کر بھوکے ہی سو چکے تھے. ایک طرف میرا وہ معمول تھا کہ پہلے والدین کو پلایا کرتا تھا, بعد میں اولاد کو پلاتا تھا. تو اس معمول کو پیش نظر رکھتے ہوئے میں نے مناسب سمجھا کہ والدین پہلے دودھ پینے بعد میں اولاد کو پلاؤں گا. دوسری طرف اولاد بھوک اور پیاس سے بلک بلک کر میرے پاؤں میں مچل رہے تھے دودھ کے لیے, لیکن میں نے مناسب نہ سمجھا کہ ماں باپ کو چھوڑ کر اولاد کو پلاؤں. میں رات بھر دودھ کا بھرا ہوا کٹورا اور پیالہ ان کے سرہانے لیے کھڑا رہا اور ماں باپ کی نیند کو خراب کرنا مناسب نہ سمجھا کہ ان کو جگا دوں اور بے آرام کر دوں. میں اس انتظار میں کھڑا رہا کہ جب یہ جاگیں گے تو ان کو دودھ کا پیالہ پیش کروں گا. یہاں تک کہ رات پوری گزر گئی, صبح جب ماں باپ اٹھے تو ان کی خدمت میں میں نے وہ دودھ کا پیالہ پیش کیا, اس کے بعد اپنے بچوں کا پیر پھیرا. اے اللہ, اگر تو جانتا ہے کہ یہ عمل خالصتاً میں نے تیری رضا اور خوشنودی کے لیے کیا تھا تو تو ہمارے لیے اس چٹان سے اتنا راستہ کھول دے کہ ہمیں آسمان نظر آنے لگ جائے. اللہ پاک کی طرف سے اس پتھر میں گڑگڑاہٹ ہوئی اور وہ حرکت ہوئی اور وہ کھسکا کہ آسمان نظر آنے لگا, لیکن اتنی جگہ تھی کہ جس سے نکلنا ان کے لیے ممکن نہ تھا. دوسرے شخص نے اپنا عمل پیش کیا کہ اے اللہ, تو جانتا ہے کہ میری چچزاد بہن تھی جس سے مجھے شدید درجے کی محبت تھی, میں نے اس سے گناہ کی آمادگی ظاہر کی تو اس نے 100 اشرفیوں کا مطالبہ کیا, چنانچہ میں نے 100 دینار جمع کیے. محنت اور مشقت کے بعد جب وہ موقع آ گیا, گناہ کی تیاریاں مکمل ہوئیں, میں بالکل تیار تھا تو اس وقت اس نے جو جملہ کہا, کہا کہ یا عبد اللہ اتق اللہ, اے اللہ کے بندے اللہ سے ڈر, لا تفتح الخاتم, مہر کو ناجائز طریقے پر مت توڑ. فقمت عنہا, یہ جملہ سنتے ہی میں اس سے دور ہو گیا اور وہ اشرفیاں اسی کو دے دی. اے اللہ, اگر تو یہ میرا پورا کا پورا عمل تیری رضا خوشنودی کے لیے تھا تو تو ہمارے لیے اس سے مشکل سے نجات کے لیے اور خلاصی کا راستہ پیدا فرما دے. چنانچہ پھر گڑگڑاہٹ ہوئی اور پہاڑ کا پتھر کھسکا اور اللہ پاک نے مزید اس کے اندر وسعت پیدا کر دی. تیسرے شخص نے کہا کہ اے اللہ, تو جانتا ہے کہ میں نے چند افراد مزدوری پر رکھے تھے, ان میں سے ایک شخص کو میں نے مزدور رکھا تھا اپنی کام کاج کے لیے, اور اس کے لیے ایک فرق چاولوں کی ایک مقدار, ایک پیمانہ تھا, اس کے اوپر مزدوری طے پائی تھی. جب وہ کام کاج کر کے فارغ ہو چکا تو جب میں نے مزدوری اس کو دی تو وہ ناراض ہوا, کہا کہ نہیں مزدوری کم ہے, زیادہ کی بات ہوئی تھی, اور وہ ناراض ہو کے اپنی مزدوری چھوڑ کے چلا گیا. میں نے انہی چاولوں کو حفاظت سے رکھ کے اس کی کاشت کی, اور اس کے بعد جب اس کی فصل نکلی اس کو مزید کاشت کی, بڑھایا بڑھایا بڑھایا, یہاں تک کہ اس کے ذریعے سے جو آمدن ہوئی, پھر میں نے مال مویشی خریدے, گائے خریدی, اور ان گایوں کے لیے چرواہے خریدے, ان کی دیکھ بھال کرنے والے لوگ خریدے. زمانہ گزر گیا, وقت گزر گیا کہ ایک بہت بڑا ریوڑ اور ان کے پالنے والے, یہ پورا لشکر تیار تھا. زمانے کے بعد جب اس مزدور کو ضرورت پڑی تو وہ آیا اور کہا کہ اے اللہ کے بندے, اللہ سے ڈر, مجھ پر ظلم مت کر, میرا حق مجھ کو عطا کر. تو انہوں نے کہا کہ یہ سامنے جتنے بھی ریوڑ چل رہے ہیں گایوں کے, یہ اور ان کے چرانے والے سارے تو لے جا. اس نے کہا کہ اللہ کے بندے, مجھ سے مذاق مت کرو, میں اپنا حق وصول کرنے کے لیے آیا ہوں. کہا کہ میں تجھ سے مذاق نہیں کر رہا, میں نے تیرے اسی ایک فرق, یعنی ایک کٹورا سمجھ لیجیے, ایک پیالہ, ایک پیالے چاول کو میں نے بویا اور اس سے کاشتکاری کی, کرتے 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 میری محنت سے یہ سارا کا سارا مال تیار ہوا. تو یہ سارا سب کچھ تیرا ہی ہے, یہ تو لے جا. چنانچہ اس نے سارا ریوڑ لیا, اس کے جو نگران تھے سارے ان کو بھی لیا اور چلتا بنا. اے اللہ, اگر تو جانتا ہے کہ یہ ساری محنت اور کوشش اور اتنی جد و جہد یہ صرف تیری رضا اور خوشنودی کے لیے تھی, تو اے اللہ, تو اس مشکل سے نجات کے لیے ہمارے لیے راستہ بنا دے. چنانچہ پھر وہ پہاڑ کی چٹان گڑگڑاہٹ کے ساتھ ہلی اور اتنا راستہ پیدا ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ففرج اللہ عنہم, اللہ پاک نے ان کو اس مشکل سے خلاصی نصیب فرما دی, اور وہ راستہ اتنا بن گیا کہ تین افراد اپنے اپنے عمل کا واسطہ اور ذریعہ دے کر اللہ پاک سے گہری دعائیں کر کے, یہ کے بعد دیگرے اپنے اپنے اعمال پیش کر کے آخر کار نجات پا گئے. عرض کرنے کا مقصد یہ کہ انسان دل کی گہرائی سے جب اللہ پاک سے مانگتا ہے تو اللہ پاک ضرور بھی ضرور عطا فرماتے ہیں, اس کے خزانے لامحدود ہیں. شرط یہ کہ انسان کے اندر ایمان کامل ہو, اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ مکمل ہو. اور اگر دعا مانگتے وقت ہی ایک تو ہمارے دل کی گہرائی کے ساتھ دعا نہ ہو, خالی اوپری لفظوں کے ذریعے سے دعائیں مانگی جا رہی ہوں, اور پھر دل کے اندر یقین بھی نہ ہو, تذبذب کا شکار ہو کہ پتہ نہیں دعا قبول ہوگی کہ نہیں. اسی لیے بزرگ فرماتے ہیں کہ اللہ پاک سے جب دعا مانگی جائے تو پر امید ہو کر نہ مانگی جائے, بلکہ پر یقین ہو کے مانگی جائے, اس کے اوپر اتنا یقین رکھا جائے کہ جو میں مانگ رہا ہوں وہ ضرور بھی ضرور مجھ کو ملے گا. لیکن شرط یہ ہے کہ دعا مانگنے والے کے لیے جو شرائط آئی ہیں ان شرائط پر وہ پورا اترتا ہو. اللہ پاک ضرور بھی ضرور عطا فرماتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں, گھر میں تشریف لائے تو کھانے پینے کو کچھ بھی نہیں تھا. اہلیہ سے پوچھا کہ ہے کچھ, کہا کچھ بھی نہیں. سناٹے کی طرف, بیابان کی طرف نکل گئے. اور اللہ پاک سے فریاد شروع کر دی، آہوزاری شروع کر دی. ان کے اندر بھی ایمان کامل درجے کا تھا، پیچھے جو گھر والی تھی وہ بھی کامل ایمان تھی. دیکھا کہ شوہر اللہ پاک سے مانگنے کے لیے نکلے ہیں تو ضرور بھی ضرور اب کچھ نہ کچھ آئے گا، غیب سے انتظامات ہوں گے. اللہ تعالی نے اس نظام کائنات کو اسباب کے ساتھ وابستہ کیا، لیکن کبھی کبھار وہ اسباب کو ہٹا کر مسبب الاسباب ہونے کا مشاہدہ کرا دیتے ہیں کہ ہم جب چاہتے ہیں بغیر سبب کے بھی اپنی مخلوق کو روزی عطا فرما کے دکھا سکتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر تم اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایسا کامل توکل کرو جیسا توکل کرنے کا حق ہے، تو اللہ تعالیٰ تم کو روزی اس انداز میں عطا فرمائیں گے جس طرح چرند پرند کو عطا فرماتے ہیں کہ جب وہ صبح اپنے گھونسلوں سے نکلتے ہیں خالی پپوٹوں کے ساتھ نکلتے ہیں، شام کو جب لوٹتے ہیں تو ان کے پپوٹے بھرے ہوئے ہوتے ہیں. حالانکہ کوئی وہ مزدوری نہیں کرتے، کوئی کاشتکاری نہیں کرتے، یہ پرندے تو پھر بھی چھوٹے چھوٹے ہیں. اس کے علاوہ مچھلیاں جو بڑی بڑی وجود کے اعتبار سے بڑی بڑی، کوئی مچھلی آج تک بھوک سے نہیں مری. جنگلات کے اندر بڑے بڑے جانور کہ اگر ان کو لا کر چڑیا گھر میں پالا جاتا ہے تو ایک ایک وقت کی خوراک ان کو مہیا کرنا انسانوں کے لیے مشکل ہو جاتا ہے. ہاتھی ہے یا اور جو دوسرے بڑے جانور ہیں، ایک ایک وقت میں اتنا کھاتے ہیں کہ انسان کے لیے خوراک کا مہیا کرنا دشوار. لیکن یہ ساری مخلوق اللہ پاک نے کائنات کے اندر بسائی ہوئی ہے اور اس کو روزی اور رزق اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں، کبھی کوئی بھوک سے نہیں مرا، ہر ایک کو اللہ پاک نواز رہے ہیں. انسان کو اللہ پاک نے چونکہ اسباب کا تابع بنایا اور اس کے لیے اسی میں امتحان اور آزمائش رکھی، اس لیے اس کو حکم دیا کہ تم اسباب اختیار کر کے بھروسہ ہم پہ کرو، پھر دیکھو ہم تمہارے لیے کیسے انتظامات کرتے ہیں. تو کبھی کبھار بغیر سبب کے بھی اللہ پاک اپنے عنایات اور تحفے عطا کر کے اپنی قدرت کے مشاہدے کرا دیتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے ساتھ تو معجزات بے شمار ہوئے. ایک موقع پر صحابہ کا پورا لشکر پیاس سے بلبلا رہا تھا، پانی دستیاب نہیں ہے. آپ نے فرمایا کہ جو جو پانی ہے سارا جمع کر لو. جمع کیا گیا ایک برتن میں، آپ نے اپنی مبارک ہاتھ اس میں ڈال دیا، فرمایا کہ لو پینا شروع کرو. لوگوں نے پہلے تو اپنی پیاس بجھائی، بھر بھر کے سارے سیراب ہوئے، پھر بھر بھر کے اسی ایک برتن سے سارے وضو کرنے لگے. وضو کر لینے کے بعد سب نے اپنے اپنے برتنوں کو بھر لیا. تقریباً 1500 کا لشکر تھا، پورا لشکر سیراب ہو گیا. وضو کر لیے، نہا لیے، دھو لیے، تر و تازہ ہو گئے، اپنے برتنوں کو ذخیرہ کر لیا، پورا لبالب بھر لیا. لیکن وہ برتن ہے کہ وہ خالی ہونے کا نام نہیں لے رہا. آپ نے اپنا ہاتھ مبارک اس میں ڈالا ہوا ہے، آپ کی انگلیوں سے اللہ پاک نے ایسے چشمے پھوٹ دیے کہ جس کے ذریعے سے پانی جاری اور ساری اور صحابہ خوب سیراب ہو رہے ہیں. یہ مسبب الاسباب اپنی قدرت دکھا رہا ہے کہ ہم جب چاہتے ہیں، جب اللہ تعالیٰ زمین سے چاہے چشمہ پھوڑ سکتا ہے تو اپنے پیارے حبیب کی انگلیوں سے پانی نکالے تو اس کے لیے کوئی مشکل کام نہیں. تو غرض یہ کہ کبھی کبھی وہ اپنی قدرت کے کرشمے دکھاتے ہیں. تو وہ صحابی بھی بیان میں نکل گئے دعا کرنے کے لیے، اور وہ خاتون، ان کو بھی اعتماد کامل تھا کہ جب اللہ سے مانگنے کے لیے نکلے ہیں اللہ تعالیٰ ضرور عطا فرمائیں گے. اٹھی، تندور گرم کیا، ادھر چکی کے پاٹ وغیرہ صاف کیے، تیاریاں مکمل کی کہ بس غلہ آئے گا، چکی میں پیسیں گے اور روٹیاں لگائیں گے، اور اس کے بعد کھانے پینے کا انتظام ہوگا. اور بیٹھی بھی خود بھی اللہ پاک سے آہوزاری شروع کر دی. کچھ وقت گزرا کہ ایک باندھی گزری، کہا کہ تمہاری روٹیاں تندور کے اندر جل نہیں ہیں، جلدی کرو نکالو. یہ حیران ہے کہ روٹیاں تو میں نے لگائی نہیں. جا کر جو دیکھا تندور پورا روٹیوں سے بھرا ہوا ہے اور گرم گرم روٹیاں لگی ہوئی ہیں، سک رہی ہیں. فٹافٹ ان روٹیوں کو نکالا، واپس آ کر جب چکی کو دیکھا تو چکی پورے آٹے سے لبالب بھری ہوئی. جب چکی کو گندم ڈال کے پیسا جاتا ہے تو چاروں طرف آٹا چپکا ہوا ہوتا ہے، تو وہ پورا آٹے سے لبالب بھری ہوئی. ادھر سے وہ صحابی دعا مانگ کے واپس پلٹے. بیگم صاحبہ نے قصہ سنایا کہ اللہ پاک نے غیبی انتظام فرما دیا کہ خود بخود تیار روٹیاں تندور میں ملی اور چکی پوری لبالب آٹے سے بھری ہوئی اور آٹا خود بخود تیار ہو کے نکل رہا ہے. بس وہ صحابی بے ساختہ اس پاٹ کی طرف بڑے، جو چکی کا پاٹ تھا، اس کو اٹھا کر یوں جھانک کر دیکھ لیا کہ آٹا کہاں سے آ رہا ہے. بس وہیں پر وہ سلسلہ موقوف ہو گیا. جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پورا قصہ سنایا کہ یا رسول اللہ، اس طرح کا معاملہ تھا، میں نے اللہ پاک سے جا کر اس سے مانگا تو اللہ پاک نے غیبی خزانے سے اس انداز سے عطا فرمایا کہ تندور میں روٹیاں لگی لگائی ملی اور چکی پوری وہ فل بھر چکی تھی آٹے سے، اس میں آٹا مزید آ رہا تھا. میں نے جھانک کر دیکھا تو وہ سلسلہ رک گیا. آپ نے فرمایا کہ تم نے جلد بازی سے کام لیا، اگر تم اس چکی کے پاٹ کو نہ چھیڑتے تو قیامت تک یہ چکی اسی طرح آٹا دیتی رہتی، کبھی بھی اس کا آٹے کا سلسلہ ختم نہ ہوتا. تو اللہ تعالیٰ سے جب صدقے دل سے مانگا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ خوب عطا فرماتے ہیں، خوب نوازتے ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے ساتھ بھی ایک عجیب و غریب معاملہ پیش آیا کہ اللہ پاک نے ان کے ساتھ بھی اسی طرح کے کرم کے معاملات فرمائے. فرماتے ہیں کہ ہم حضور کے ساتھ سفر میں تھے تو میرے ساتھ عجیب معاملہ پیش ہوا، اور اس سے پہلے آپ نے فرمایا کہ اسلام کی حالت میں مجھ پر تین بڑی مصیبتیں ایسی آئیں کہ جس سے بڑھ کر مجھ پر اور کوئی مصیبت نہ آئی. پہلی مصیبت تو مجھ پر وہ گزری کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا، آپ کا دنیا سے رحلت فرما جانا میرے لیے سب سے بڑا صدمہ تھا، کیونکہ میں آپ کا ایک ادنا سا ساتھی تھا. سفر میں بھی، حضر میں بھی میں آپ کے ساتھ رہا کرتا تھا، آپ کی خدمت کیا کرتا تھا. تو آپ کا دنیا سے رحلت فرما جانا میرے لیے بہت بڑا سانحہ اور حادثہ تھا، بہت بڑی میرے لیے مصیبت تھی کہ اس سے بڑھ کر اور کوئی میری مصیبت نہ تھی. اور دوسری مصیبت آپ نے یہ بیان فرمائی کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے شہادت کا جو معاملہ تھا، یہ میرے لیے بہت بڑا سانحہ، بہت بڑا حادثہ تھا کہ اس سے بڑھ کر اور کوئی حادثہ میرے اوپر نہیں گزرا. اور تیسری مصیبت جو مجھ پر گزری وہ توشے دان کا حادثہ تھا. سننے والے حیران ہوئے کہ توشے دان کا حادثہ کیا تھا؟ تو شاگردوں نے سوال کیا کہ توشے دان کا معاملہ کیا تھا؟ تو اس پر آپ نے فرمایا کہ توشے دان کا قصہ ایسے ہوا کہ ایک موقع پر ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر کر رہے تھے. دوران سفر کھانے پینے کی اشیاء کی قلت تھی، تو حضور نے مجھ سے پوچھا کہ اے ابو ہریرہ، تمہارے پاس کچھ کھانے پینے کو ہے؟ تو میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، توشے دان ٹفن جس طرح آج کل ہوتا ہے جس میں کھانا رکھا جاتا ہے، تو توشے دان کے اندر کچھ کھجوریں ہیں زاد راہ کے طور پر. فرمایا کہ لے آؤ. وہ توشے دان لے کر میں حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس توشے دان کے اندر ہاتھ ڈالا اور پھر ان کھجوروں کو ہاتھ سے اس طرح ہلایا اور ان کے لیے برکت کی دعا دی، اللہ تعالیٰ ان کھجوروں میں برکت دے. اور پھر آپ نے فرمایا کہ ابو ہریرہ، لشکر میں سے 10 آدمیوں کو بلا لاؤ. آپ 10 آدمیوں کو بلا کر لائے، آپ نے ان میں سے کھجوریں نکالتے گئے، افراد کو دیتے گئے، وہ کھاتے گئے، یہاں تک کہ وہ سیر ہو گئے. فرمایا کہ جاؤ 10 آدمیوں کو اور بلا لاؤ. 10 کر کے یہ افراد آتے گئے، کھجوریں کھاتے گئے، سب کے سب سیر ہو گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابو ہریرہ، اس توشے دان سے جب بھی تمہیں کھجوریں کھانی ہوں تو اس کو الٹنا نہیں، الٹا مت کرنا، اس میں ہاتھ ڈالنا، جتنی ضرورت ہو کھجوریں نکالنا اور استعمال کرتے چلے جانا. فرماتے ہیں کہ اس واقعے کے بعد سے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی اس توشے دان سے کھاتا رہا، کھجوریں ختم نہیں ہوئیں. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ساری زندگی میں اسی توشے دان سے کھاتا رہا، کھجوریں ختم نہیں ہوئیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی ساری زندگی میں اسی توشے دان سے کھجوریں کھاتا رہا، کھجوریں ختم نہیں ہوئیں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی ساری زندگی میں اسی توشے دان سے کھجوریں کھاتا رہا، کھجوریں ختم نہ ہوئیں. یہاں تک کہ جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا المناک واقعہ رونما ہوا تو وہ جو افرا تفری و ہنگامے جو برپا ہوئے تو میرا گھر بھی لٹ گیا، میرا سارا سامان لٹ گیا، اور اسی کے اندر میرا وہ توشے دان بھی مجھ سے لٹ گیا. تو دو حادثے ایک ساتھ میرے پر جمع ہوئے، کہ ایک حادثہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا، پھر اس کے بارے میں حضور نے بشارت دی تھی اور فرمایا تھا کہ اے عثمان، آپ کی شہادت کے بعد سے امت میں فتنے پھوٹیں گے. یہی وہ آغاز تھا کہ جس کے بعد سے امت کے اندر فتنے جو پھوٹے تو پھر وہ پھوٹتے ہی چلے گئے. تو ایک حادثہ وہ، اور اس کے ساتھ متصل دوسرا حادثہ یہ ہوا کہ وہ توشے دان بھی میرا وہاں لٹ گیا، کہ جس کی وجہ سے میں ایک کثیر مقدار میں کھجوریں تناول کرتا رہا. پھر فرمانے لگے کہ جانتے ہو کہ اس پوری مدت میں میں نے اس توشے دان سے تقریباً کتنی کھجوریں کھائی ہوں گی؟ فرمایا کہ کم و بیش میں نے اس میں سے 200 وسق کھجوریں کھائیں. اس 200 وسق کا جب وزن کیا جاتا ہے تقریباً 1050 من کھجوریں بنتی ہیں. اس پوری مدت کے اندر تقریباً 1050 من کھجوریں خود بھی استعمال کی اور اپنے ساتھیوں کو اور اپنے شاگردوں کو بھی کھلایا کرتے تھے، کبھی کم ہونے کا نام نہیں لیتی تھی. وجہ کیا تھی؟ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے برکت کی دعا دی تھی. اس دعا کا اثر ایسا ہوا کہ اللہ پاک نے ساری زندگی اسے خوب سیر کروایا. تو دعا خود انسان جب مانگے دل کی گہرائی سے تو بھی بڑے اثر رکھتی ہے، اور اگر کسی اونچی ہستی کی دعا انسان کو مل جائے تب بھی بڑا گہرا اثر رکھتی ہے. تو دعا جب بھی مانگی جائے دل کی گہرائیوں کے ساتھ مانگی جائے تو یہ دعا پر اثر ہوا کرتی ہے. جیتی جاگتی مثال اس کی آج کل کے زمانے میں زمزم ہے. اللہ تبارک و تعالی نے اس ایک مختصر سے چشمے کو کس وافر مقدار میں جاری اور ساری کروایا کہ پہلے زمانے میں تو پھر بھی حجاج کی تعداد ہزاروں میں ہوا کرتی تھی, اب تو بڑھتے بڑھتے لاکھوں تک پہنچ گئی. اور پہلے تو قافلے آیا کرتے تھے محدود مقدار میں, اب تو سال بھر مسلمانوں کی آمد اور رفت کا سلسلہ جاری اور ساری رہتا ہے اور ہر آنے والا اپنے ساتھ زمزم لے کر جایا کرتا ہے. وافر مقدار میں آنے والوں کی تعداد اور پھر وہ لے جانے والوں کی زمزم کی مقدار کو اگر دیکھا جائے تو انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ ایک معمولی سا مختصر سا پانی کا کنواں اس کے اندر اللہ پاک نے اتنی برکت رکھی ہے کہ انشاءاللہ قیامت تک یہ سلسلہ جاری اور ساری رہے گا. حرم محترم کعبہ مشرفہ کے اندر پورے مکمل جتنے بھی کولر فٹ ہیں وہ سارے کے سارے زمزم کے, مدینہ طیبہ مسجد نبوی کے اندر جتنے بھی کولر نصب ہیں جہاں ہزاروں لاکھوں افراد ہر نماز سے پہلے نماز کے بعد مختلف اوقات میں سیراب ہوتے ہیں, سارے کے سارے کامل مکمل زمزم. اور اس کے علاوہ جب حجاج اور عمرہ کرنے والے واپس لوٹتے ہیں تو وافر مقدار میں اپنے ساتھ زمزم لے کر لوٹتے ہیں, آج تک کبھی اس زمزم کے اندر توڑ پیدا نہیں ہوا. روایت میں آتا ہے کہ ایک موقع پر ایک حبشی اس میں گر کر مر گیا تھا, تو اس کے اندر جب اترا گیا دیکھا گیا تو اس میں اندازہ لگانے والوں نے لگایا کہ حجر اسود کی جانب سے ایک سوتا کھلا ہوا ہے جو وافر مقدار میں اس کے اندر اس کے ذریعے سے پانی آ رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ جب چاہتے ہیں تو اپنی قدرت کا کھلی آنکھوں مشاہدہ کرا دیتے ہیں. انسان کی عقل اس کو تسلیم کرے یا نہ کرے لیکن اللہ تعالیٰ کی قدرت کے سامنے انسان کی عقل ہیچ ہو جاتی ہے. تو غرض یہ کہ اللہ تعالیٰ سے جب دعا مانگی جائے تو صدق دل کے ساتھ دل کی گہرائی کے ساتھ مانگی جائے تو ضرور بھی ضرور وہ تاثیر کا اثر رکھتی ہے. زندگی تو زندگی ہے, موت کے بعد بھی انسان کی دعائیں قبول ہوتی ہیں. حضرت فضیل ابن عیاض رحمہ اللہ جب دنیا سے جا رہے تھے تو جاتے جاتے وصیت فرمائی, فرمایا کہ جب میرا انتقال ہو جائے میری تدفین سے فارغ ہو جائیں تو اہل خانہ سے کہا کہ فلاں پہاڑ پہ لے جا کر میری ان دونوں بیٹیوں کو اللہ کے سامنے پیش کر دینا, اور جو کلمات کہے وہ یہ تھے, فرمایا کہ جب میں وصال ہو جائے وفات پا جاؤں تو میرے ساتھ یہ معاملہ کرنا. چنانچہ گھر والوں نے ایسا ہی کیا. جب آپ کی وفات ہوئی, تجہیز و تکفین ہوئی, جنازہ ہوا, تدفین سے فراغت کے بعد آپ کی وصیت کے مطابق مقررہ مقام پر ان دو بچیوں کو جو جوان ہو چکی تھی لے جا کر حضرت فضیل بن عیاض کی وصیت کے مطابق دعا کی گئی اور کہا گیا فریادی انداز میں کہ اے اللہ, فضیل ابن عیاض نے کہا ہے کہ جب تک تو نے مجھ کو زندہ رکھا تو یہ دونوں امانتیں میرے پاس تھیں, میں نے اپنی طاقت اور بساط کے مطابق ان کی پرورش کی, ان کی حفاظت کی, ان کی دیکھ بھال کی, ہر طرح ان کی میں نے گویا کہ حفاظت کی اور ان کو پروان چڑھایا. اب جب کہ تو نے مجھے قبر کے قید خانے میں بند کر دیا تو ان دونوں بچیوں کو میں تیرے حوالے کرتا ہوں, تو ہی ان کا ذمہ دار ہے. چنانچہ جب آپ کی وصیت کے مطابق اس انداز سے اسی مقام پر پہنچ کر دعا کی گئی تو ظاہر ہے کہ جب انسان پر غم تازہ ہو, ایک طرف دنیا سے جانے والے کا صدمہ اور پیچھے اس انداز کی وصیت جس کو نافذ کیا جا رہا ہو تو بہت ایک عجیب انداز ہوا کرتا ہے, دل پر اس کا اثر ہوا کرتا ہے. تو یہ فریاد بارگاہ رب الجلال میں پیش کرنے کے بعد اہل خانہ زار و قطار رو رہے تھے اپنی بے بسی پر اور حضرت فضیل ابن عیاض کی جدائی پر اور ان کی اس وصیت کے نافذ کرنے پر. اللہ پاک نے غیب سے اس دعا کی قبولیت کے کیسے انتظامات فرمائے کہ امیر یمن وہاں سے گزر رہا تھا, دیکھا کہ یہ حضرات یہاں کھڑے رو رہے ہیں, قریب پہنچ کر وجہ معلوم کی کہ کیا سلسلہ ہے, بتایا گیا کہ یہ معاملات. اس پر اس کو اللہ پاک نے جو فرشتہ بنا کر بھیجا تھا اس نے کہا کہ یہ دونوں بچیاں, میرے ان دونوں بچے جو اس کے ساتھ دو جوان بیٹے ساتھ میں موجود تھے, کہا کہ یہ دونوں بچیاں میرے ان دونوں بیٹوں کے لیے دلہن بنیں گی. اجازت لے کر وہ ان دونوں بچیوں کو یمن لے گیا اور پھر شاہی انداز سے بزرگوں کو جمع کر کے ان دونوں بچیوں کی اپنے بیٹوں سے شادی کر دی اور دس دس ہزار اس زمانے کے مہر مقرر کر کے ان کو نہایت عزت افزائی کے ساتھ، ظاہر ہے کہ بزرگ ہستی کی صاحبزادیاں تھیں، تو ان دونوں کو اپنی بہو بنا کر بیٹی کے درجے میں رکھ کر اپنی ہاں ان کو رکھ لیا۔ تو اللہ پاک سے جب بزرگوں کے تعلق قوی ہوتے ہیں تو زندگی میں بھی ان کی دعائیں اثر رکھتی ہیں، وفات کے بعد بھی بڑی تاثیر رکھتی ہیں۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ جب جا رہے تھے دنیا سے تو جہاں اور وصیتیں فرمائی تو ایک وصیت یہ بھی کی، حضرت عبداللہ ابن زبیر راوی ہیں فرماتے ہیں کہ ابا جان نے وصیت کی کہ جب کبھی کوئی مشکل آ پڑے، کوئی مصیبت آ جائے تو ان الفاظ میں دعا کرنا کہ اے زبیر کے مولا، فلانی مشکل آ چکی ہے، فلانی مصیبت آ پڑی ہے، تو ہمیں اس سے خلاصی دے دے۔ اس پر حضرت عبداللہ نے پوچھا کہ ابا جان اس کا کیا مطلب کہ اے زبیر کے مولا ہمیں فلانی مصیبت سے نجات دے دے؟ فرمایا کہ اس سے مراد میرا رب ہے، جب بھی کبھی مشکل آئے، پریشانی آئے تو میرے اللہ سے ان الفاظ میں دعا کرنا، کبھی بھی وہ تمہیں محروم نہیں کرے گا۔ اپنا تجربہ بیان کرتے ہیں، فرمایا کہ جب کبھی ہم نے ابا جان کے بتائے ہوئے الفاظ کو کہہ کر اللہ تعالی سے دعا کی تو ہمیشہ اللہ پاک نے ہمیں بامراد فرمایا، کبھی بھی نامراد اور بے مراد نہیں فرمایا۔ وجہ کیا تھی کہ دل سے گہرائی سے اللہ تعالی سے تعلق قوی تھے، جانے کے بعد بھی اپنے پیچھے والوں کے لیے دعائیں چھوڑ گئے اور ذخیرے دے گئے، بتا گئے کہ جب کبھی ضرورت پیش آ جائے تو آلتو فالتو ادھر ادھر کے دھکے نہ کھانا، ادھر ادھر کے دروازے مت کھٹکھٹانا، دوسروں کے سامنے فریاد کے ہاتھ مت پھیلانا، اس ایک ذات کی طرف متوجہ ہو جانا جو ہر ایک کو دینے والی ذات ہے۔ وہی ذات ہے جس نے بادشاہوں کو بادشاہی دی، وہی ذات ہے جس نے غریبوں کو غربت دی، وہی چاہتا ہے جب امیر کو غریب بنا دیتا ہے، غریب کو امیر بنا دیتا ہے، سارے خزانے اسی کے ہاتھ میں ہیں۔ تو جب بندہ اپنا معاملہ اس کے سامنے رکھے، صدقے دل سے اس سے مانگے تو اللہ تعالیٰ ضرور بھی ضرور بندے کو عطا فرماتے ہیں۔ تو غرض یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے تعلق قوی ہو، دعا دل کی گہرائی کے ساتھ مانگی جائے تو اللہ تعالیٰ مصیبتوں سے بھی نجات دیتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دعا ہر حال میں کار آمد اور نفع مند ہوتی ہے، ان حوادثات میں بھی جو آ چکے ہوں اور ان میں بھی جو ابھی نازل نہیں ہوئے، لہذا اے خدا کے بندو دعا کا اہتمام کیا کرو۔ جو بندے مستقل اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگتے رہتے ہیں تو جو مصیبت آ پڑی اس مصیبت کو دور کرنے کے لیے بھی دعا کارآمد ہوا کرتی ہے، اور جو پہلے سے دعائیں مانگ رہے ہیں وہ دعائیں آنے والی مصیبتوں کے لیے روک تھام بن جاتی ہیں۔ فرماتے ہیں کہ جو بلا اور مصیبت ابھی نازل نہیں ہوئی بلکہ اس کا صرف خطرہ اور اندیشہ ہے، اس سے حفاظت کے لیے بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے، اور جو مصیبت نازل ہو چکی اس کو دور کرنے کے لیے بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے۔ ان دونوں حالتوں کے اندر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنا یہ ضرور بھی ضرور انسان کو عافیت عطا کرتا ہے۔ اللہ پاک اپنے سے رجوع کرنے والے کو نامراد نہیں کرتے، بے مراد نہیں کرتے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے پروردگار حد درجے حیا کرنے والے اور بہت زیادہ مہربانی کرنے والے ہیں، جب بندہ ان کے سامنے مانگنے کے لیے ہاتھ پھیلاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو شرم آتی ہے کہ اس کے ہاتھ کو خالی واپس لوٹا دے، وہ ضرور بھی ضرور اپنے بندوں کو عطا فرماتا ہے۔ یہاں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے الفاظ ادا فرمائے ہیں، فرمایا کہ اذا رفع یدیہ، جب بندہ اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلائے، ایک سخی اور ایک انسان جو فیاض دل ہو اس کے سامنے اگر کوئی یوں ہاتھ پھیلا دیتا ہے تو وہ خالی ہاتھ لوٹانا گوارا نہیں ہوتا۔ تو رب ذوالجلال کے سامنے بندہ اپنے دونوں ہاتھوں کا پیالہ بنا کر اور کشکول بنا کر پیش کر دے کہ اے اللہ میری جھولی، میرا دامن بھر دے، میرے اس پیالے اور کٹورے کو بھر دے، اللہ تعالیٰ خالی ہاتھ لوٹائے، ایسا نہیں ہوتا، ضرور بھی ضرور اللہ پاک عطا فرماتے ہیں۔ تو یہاں جو آپ نے الفاظ ارشاد فرمائے، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بہت ہی زیادہ حیا دار ہیں، بہت ہی مہربان ہیں، اس کو حیا آتی ہے اس بات سے کہ جب بندہ اس کی طرف ہاتھ پھیلائے مانگنے کے لیے، اَن يَرُدَّهُمَا صِفْرًا، کہ وہ بندے کے ہاتھ خالی بٹا خالی، صفر بٹا صفر لوٹا دے، یہ اللہ پاک کو گوارا نہیں ہے۔ اس کی شان کریمی سے، شان فیاضی سے یہ بہت بعید ہے کہ بندہ مانگے اور اللہ تعالیٰ خالی لوٹا دے، ایسا نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ ضرور بھی ضرور اپنے سے مانگنے والے بندوں کو عطا فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے ہر وقت لو لگا کر رکھنی چاہیے اور اس کے خزانے لامحدود ہیں، اسی کے خزانوں پر نظر رکھنی چاہیے اور اسی سے مانگتے رہنا چاہیے، اللہ تعالیٰ ہمیشہ بندے کے اوپر مہربانیاں فرماتے رہیں گے۔ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا پروا دل سے اللہ پاک کبھی بھی دعا قبول نہیں فرماتے۔ آپ نے جو الفاظ ارشاد فرمایا وہ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ جب اللہ سے مانگو اور دعا کرو تو اس یقین کے ساتھ کرو کہ وہ ضرور قبول فرما لے گا اور ضرور بھی ضرور عطا فرمائے گا، اور جان لو اور یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ دعا قبول نہیں کرتا اس دل سے کہ جس دل کے اندر غفلت موجود ہو، بے پرواہی اور لاپرواہی کے ساتھ جو دعا مانگ رہا ہو۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ انسان جس وقت مانگ رہا ہو صدقے دل کے ساتھ، اس کو معلوم ہو کہ میں کیا مانگ رہا ہوں، صرف ایک ٹوٹل پورا کرنے کے لیے ہاتھ اٹھائے، چند الفاظ زبان سے دہرا دیے، کچھ پتہ ہی نہیں کہ کیا مانگا کیا نہیں مانگا۔ تو ایسی دعا غافل دل کے ساتھ جو دعا مانگی جائے تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ غافل اور لاپرواہ انسان کی دعا کو قبول نہیں فرماتے۔ اور اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کامیابی کا راز، آپ نے فرمایا کہ جو کوئی یہ چاہے کہ پریشانیوں اور تنگیوں کے وقت اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول فرمائے تو اس کو چاہیے کہ عافیت اور خوشحالی کے زمانے میں وہ دعا زیادہ کیا کرے۔ کہ جب انسان خوشحال ہوا کرتا ہے، عام حالت انسان کی یہی ہے، قرآن کریم میں اللہ پاک نے انسان کی حالت کو بیان فرمایا، فرمایا کہ جب ہم انسان کے بعد انعام کرتے ہیں تو وہ اتراتا ہے اور ناشکری کرتا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ یہ تو سارا میرا اپنا کمال ہے، میری ہاتھ کی کمائی ہے، میری محنت اور میری سمجھداری اور میری ذہانت اور ذکاوت کا نتیجہ ہے۔ اور جب مشکل آ پڑتی ہے پھر وہ بھاگتا ہے اللہ کے دربار میں اور پھر لمبی لمبی دعائیں کرتا ہے۔ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ، پھر لمبی لمبی دعائیں مانگتا ہے، لمبے لمبے سجدے کرتا ہے کہ پیشانی مسلے پر چپک جاتی ہے۔ تو ایسی دعائیں کارآمد نہیں ہوتی۔ کارآمد دعا وہ ہے کہ خوشحالی میں بھی اللہ تعالیٰ سے مانگ رہا ہو، اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری کر رہا ہو۔ قارون کے ساتھ کیا ہوا تھا کہ جب سمجھانے والوں نے سمجھایا کہ یہ جو کچھ بھی تم کو خزانے ملے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ کی عطا ہے، اس کو بھی خوش کرنے کے لیے اس کو بھی دیا کرو، اس کے لیے بھی نکالا کرو، کہا کہ یہ تو میرے علم کی بدولت ہے، میری سمجھداری اور ذہانت کی وجہ سے میرا یہ مال جمع ہوا ہے۔ لوگوں نے دیکھا، حسرت کی، کہا کہ اے کاش ہمارے پاس بھی قارون جیسے خزانے ہوتے۔ جو اس وقت کے علماء تھے، سمجھدار تھے، دانا تھے، کہا کہ یہ سارے خزانے اس کو لے ڈوبیں گے، اصل خزانے اللہ کے پاس ہیں، اصل دولت اللہ کے پاس ہے، اصل سرمایہ آخرت کے سرمایہ ہیں۔ دیکھتے ہی دیکھتے جب اللہ کا غضب آیا تو وہ اور اس کے خزانے سارے زمین میں دھنسنے لگے۔ اس وقت نہ اس کے وہ خزانے کام آئے، نہ خزانوں والے کام آئے، خود بھی دھنس گیا اور اس کے خزانے بھی دھنس گئے۔ حدیث میں آتا ہے کہ قیامت تک وہ زمین کی گہرائیوں میں دھنستا چلا جائے گا۔ اس وقت وہ لوگ حسرت کرنے لگے کہ اچھا ہوا کہ ہمیں قارون جیسے خزانے نہیں دیے گئے تھے، ورنہ آج ہم بھی دھنس رہے ہوتے۔ تو مال اور دولت جب انسان کو ملا ہوا ہو، خوشحالی کے زمانے میں اللہ کی طرف رجوع کرنا اور اللہ ہی کی عطا سمجھنا، اسی کی نعمت سمجھنا اور اس کے اوپر شکر گزاری بجا لانا، اللہ کے سامنے سر بسجود ہو جانا اور یہ اس بات پہ اقرار اور اعتراف کرنا کہ اے اللہ یہ سارا سب کچھ آپ ہی کی عطا ہے، تو یہ بندے کی شان ہونی چاہیے۔ تو جو خوشحالی کے دنوں میں اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگتا ہے تو فرمایا کہ جب تنگی اور پریشانی آئے گی تو اس وقت بھی اللہ تعالیٰ اپنے ایسے بندوں کی بہت زیادہ دعائیں قبول کیا کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کبھی اللہ تعالیٰ سے دعا مانگا کرو تو اللہ تعالیٰ سے عافیت کا سوال کیا کرو۔ عافیت کا مطلب یہ کہ دینی، دنیاوی، اخروی اور ہر طرح کے جو بھی معاملات ہوں ان تمام کے اندر بندہ پرسکون ہو، کوئی اس کو پریشانی لاحق نہ ہو، اللہ کا فضل اس کے ساتھ شامل حال ہو۔ تو فرمایا کہ عافیت کی دعا مانگو، مختصر سے لفظ میں دین اور دنیا کامل اور مکمل اس کے اندر آ جاتا ہے۔ کہ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے عافیت مل جائے دنیا میں بھی آخرت میں بھی، تو ظاہر ہے کہ انسان پرسکون ہوگا تو سکون سے بڑھ کر اور کیا دولت چاہیے۔ پرسکون ہوگا تب جب اللہ کی مہربانی اس کے ساتھ شامل حال ہوگی، اللہ کا فضل اس کے ساتھ شامل حال ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے، اپنے ذکر کی بشارت دی ہے کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ دلوں کا سکون اللہ تعالیٰ کی یاد کے اندر ہے۔ دنیا کے اندر بے شمار لوگ ہیں، مالدار ہیں، کر و فر کے اندر ہیں، ہر طرح کی نعمتیں ملی ہوئی ہیں، لیکن بے شمار افراد ایسے ہیں کہ جن کو دل کا سکون نصیب نہیں ہے. یہ کیا چیز ہے؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ دل دنیا سے تو بھرا ہوا ہے لیکن دین سے خالی ہے، اللہ کی یاد سے خالی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ سن لو، خبردار، آگاہ ہو جاؤ کہ سکون جو ملے گا دین کی برکت سے ملے گا اور میری یاد کی برکت سے ملے گا. تو جو بندے اللہ کی یاد کے ساتھ وابستہ رہا کرتے ہیں تو وہ پرسکون ہوا کرتے ہیں. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمیشہ عافیت کا سوال کرو. عافیت کا مطلب یہ کہ پرسکون زندگی. دنیا کے اندر ہو تب بھی پرسکون ہو، برزخ میں ہو تب بھی پرسکون ہو، میدان محشر میں ہو تب بھی پرسکون ہو، حساب کتاب کا مرحلہ ہو تب بھی پرسکون ہو، جزا سزا کے معاملات سے نمٹ جائے، ہر موقع مرحلے پر پرسکون، حتیٰ کہ پرسکون انداز میں جنت کا داخلہ نصیب ہو جائے، تو اطمینان اور سکون کی جو کیفیت ہے اسی کو عافیت کا نام دیا جاتا ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آخرت کے اندر الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. جو اللہ کے دوست دنیا کے اندر اللہ کے دوست رہے، آخرت کے اندر بھی اللہ کے دوست بہت پرسکون ہوں گے، نہ ان کے اوپر کوئی خوف ہوگا نہ ہی ان کے اوپر کوئی غم ہوگا. تو غرض یہ ہے کہ عافیت کی دعا مانگتے رہنے چاہیے. اور دعا کی قبولیت میں سب سے جو مین چیز ہے جس کا تذکرہ پچھلے مضمون میں بھی آیا تھا وہ یہی ہے کہ انسان حلال کھانے والا ہو، اس کے جسم کی جو نشو نما ہو رہی ہے وہ حلال لقمے سے ہو رہی ہو،